الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سورة نساء کی آیت نمبر 40 اور 41. فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر اس ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے, یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, نیک اعمال کرو تو اللہ تمہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اور اگر ایک نیکی ہوگی, یضاعفھا, تو اللہ اس نیکی کو بڑھا دیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اپنی طرف سے بہت باجر عطا فرمائیں گے. اللہ کے ہاں ایک نیکی پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور بعض مرتبہ یہ نیکیوں کی تعداد, ان نیکیوں کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے. وہ کیسے بڑھتی ہے؟ جگہ کے لحاظ سے. آپ گھر میں فرض نماز پڑھتے ہیں, ایک نماز کا ثواب, اور مسجد میں 27 گنا بڑھ جاتا ہے. مسجد حرام میں 1,00,000 گنا. علماء نے لکھا ہے صرف نماز ہی نہیں ہے, ہر نیکی کا ثواب مقام کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے. مسجد حرام میں اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا, اور اگر وہاں ایک گناہ کریں گے تو 1,00,000 گناہوں کا عذاب ہوگا. جہاں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے جس مقام پر, اسی مقام پر گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. عام مہینوں میں آپ نیکی کریں گے 10 گنا, رمضان میں اس کا ثواب بعض روایتوں میں آتا ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح عام دنوں میں گناہ کریں گے تو 1 گنا ہے, رمضان میں اس کا عذاب بڑھ جائے گا. تو مقدس جگہ, مقدس مہینے, ان سے نیکیوں کے درجات میں فرق ہوتا ہے. اور ایک ذہن میں بات یہ بھی رکھیے, ایک ہوتا ہے نیکی کی تعداد بڑھ جائے, یعنی نیکی کوانٹیٹی کے اعتبار سے بڑھ جائے, اور ایک ہوتا ہے کہ نیکی میں وزن زیادہ پیدا ہو جائے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. وزن نیکی میں پیدا ہوتا ہے اخلاص سے, قربانی سے. ایک آدمی نے ایک نیکی کی ہے مگر اس نیکی کرنے میں اسے قربانی نہیں کرنی پڑی, آرام سے ہو گئی, تو یہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملیں گی, اور ان کا وزن فرض کریں 10 کلو. قیامت کے دن جب ترازو میں رکھی جائے گی تو یہ 10 کلو. لیکن اگر اس نیک نیکی کو کرنے میں آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے, قربانی دینی پڑی تھی, تو نیک ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی, مگر ان 10 نیکیوں کا وزن 100 کلو ہو سکتا ہے. اور قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. یہ تولنے کا فلسفہ اسی وجہ سے ہے کہ جس شخص نے جتنی زیادہ قربانی دی ہے نیکی کو کمانے میں, اس کی نیکی کا وزن اتنا ہی زیادہ ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہمیں نیکیاں تعداد کے لحاظ سے بھی بڑھانی چاہیے اور اس کا وزن بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تعداد بھی ہو, وزن بھی ہو, دونوں چیزیں مل کے پھر جب ترازو کے پلڑے میں رکھی جائیں گی جھک جائے گا. اور اگر دونوں میں سے کسی چیز میں بھی کمی ہے, اور گناہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی زیادہ, کوالٹی کے اعتبار سے بھی زیادہ, یہ معاملہ, یہ اصول جو ہے نا گناہوں میں بھی چلتا ہے. بعض دفعہ گناہ ایک ہوتا ہے مگر وزن اس کا 100 کلو کا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ گناہ 100 کلو کا ہوتا ہے مگر وزن اس کا, یعنی گناہ 100 ہوتے ہیں مگر وزن اس کا 1 کلو کا ہوتا ہے. تو گناہ کا وزن بھی جو بڑھتا ہے وہ بھی حالات کے اعتبار سے, زمانے کے لحاظ سے, شخصیت کے اعتبار سے, یا اس گناہ پر نتائج کیا نکل رہے ہیں, ان اعتبار سے بڑھتا ہے. تو فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم اعمال کا حساب و کتاب دیں گے اور ہر امت سے گواہ طلب کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ہم آپ کو ان مسلمانوں پر بطور گواہ کے لے کر آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں ان تمام امتوں میں پیغمبروں سے گواہی طلب کی جائے گی. امت انکار کرے گی اور یہ کہے گی کہ اے اللہ تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام ہم تک صاف صاف نہیں پہنچایا. اگر بھائی اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دے نا تو میرا گلا بہت زیادہ بڑھا. آپ لوگ کو تو کیونکہ گلا تو میرا ہے نا, آپ کا تھوڑی ہے, آپ کو تو صرف کان میں آواز آ رہی ہے سننے کی, بولنے کی ٹینشن سے تو میں گزر رہا ہوں نا, تو مجھے وہ ہو رہی ہے. پھر ابھی میں کھانا شروع کر دوں گا, گلا بیٹھا ہوا ہے کئی دنوں سے, ایک ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا, دو ہفتے ہو گئے, تو وہ بیٹھا ہوا اسی وجہ سے ہے کہ بیان آ جاتا ہے درمیان. تو فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور آپ کو بھی اس امت پر گواہ بنائیں گے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت میں جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قصور وار ٹھہرائیں گے پیغمبروں کو اور کہیں گے انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک صاف صاف نہیں پہنچایا تھا. عیسائی کہیں گے کہ عیسائی ابن مریم نے ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا توحید کا. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, تو یہ الزام کس پر لگا دیں گے؟ عیسیٰ ابن مریم پر, کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا, انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. جب انسان پھنستا ہے نا کسی کام میں تو وہ کیا کرتا ہے کہ کبھی قانون پہ الزام ڈال دیتا ہے, کبھی قانون نشر کرنے والے اداروں پہ الزام ڈال دیتا ہے, کبھی کسی پر کبھی کسی پر. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے میں بری ذمہ قرار دینے کے لیے جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم, اس دن کو یاد کرو جب اللہ عیسی ابن مریم سے کہیں گے یا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ دیکھو یاد رکھو, عیسائی حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو معبود نہیں کہتے. معبود صرف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو. لیکن اللہ یہاں ان سے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیوں پوچھیں گے؟ عیسائی تو نہیں کہتے کہ ہم عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود سمجھتے ہیں. بات یہ کہ وہ معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے مگر کام وہ کرتے جو معبود کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے ساتھ عیسائیوں کا معاملہ ایسا ہے جیسا معاملہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ معبود کے ساتھ. کیا مطلب؟ اسباب سے ہٹ کے پکارنا اور اسباب سے ہٹ کے کسی کی حاجت پوری کرنا یہ صرف معبود برحق کا کام ہے. معبود کے علاوہ, خدا کے علاوہ کسی میں یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے. اور عیسائی اپنی حاجات میں اور مشکلوں میں حضرت عیسیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور ان کی ماں حضرت مریم کو بھی پکارتے ہیں. اس پکار کو اللہ نے تعبیر کس سے کیا کہ یہ عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو اللہ کا معبود سمجھتے ہیں؟ نہیں آ رہی بات؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ اگر ایک آدمی اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی حاجات میں پکارتا ہے تو وہی کام کر رہا ہے جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کرتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہی ہے؟ قرآن کا اصول اور ضابطہ سب کے لیے ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنی ہے؟ تو جو آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ مدد کہے گا, ابھی ربیع الاول بھی آنے والا ہے, یا رسول اللہ مدد کے اسپیکر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور نبی کی محبت کے نام پہ ناچ گانے شروع ہو جائیں گے. میں نے خود کچھ لوگوں کو ناچتے ہوئے دیکھا, میں حیران کہ یہ پگڑیاں پہن کے ناچ کیوں رہے ہیں. پگڑی پہن کے آدمی ناچتا ہوا اچھا نہیں لگتا, پگڑی پہن کے تو انسان کی ایک باوقار شخصیت بن جاتی ہے. ناچنا ہے تو بھائی پگڑی نہیں پہنو, کچھ اور کیپ پہن لو. پگڑی پہن کے ناچ رہے تھے. چند سال پرانی بات ہے, میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہے, کسی نے کہا کہ ربیع الاول کی ابتدا ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناچ رہے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر ناچنا اگر ناچنا نبی سے محبت کا تقاضا ہے تو پھر بریک ڈانس ہونا چاہیے. یہ والا ناچنا یہ تو چھوڑوں پرانے پیڑوں کا ناچنا ہے. ناچنے کا جو جدید طریقہ ہے, ایک ناچنا وہ ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں لوگ ناچا کرتے تھے, پتہ نہیں چل رہا لات کدھر جا رہی ہے, بازو کہاں جا رہا ہے, سر کہاں جا رہا ہے, وہ گھوم رہا ہے دائیں بائیں. جب ناچنا ہے تو اس طریقے سے ناچو جو آج کے دور میں ایک اچھے ڈانسر کی علامت سمجھا جاتا ہے. ایسے ناچو جس کو میری مجھے جہاں تک معلومات ہے بریک ڈانس پورا طریقے سے ناچو. سنا ہے کہ بریک ڈانس بھی شروع ہو گیا ہے, واللہ عالم. افسوس ہوتا ہے بھائی, مقصد کوئی فرقواریت پھیلانا یا فرقواریت کی باتیں کرنا مقصد نہیں ہے. دیکھو ہمارے اسلام کا جب یہ تصور غیر مسلم کے سامنے جائے گا, کیونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ بھی نشر ہوتی ہیں, انگریز بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ربیع الاول آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ وہ کام ربیع الاول میں کر رہے ہیں جو ہم کرسمس والے دن نہیں کرتے, اور ہم صرف کرسمس کی ایک رات میں کرتے ہیں, یہ پورے یکم سے لے کے 30 تک کرتے ہی رہتے ہیں. تو وہی گانے, وہی ناچنے کا, وہی موسیقی, وہی ڈھول ڈھمکے, وہی عجیب حساب کتاب ہو رہا ہے. تو میرے بھائی اللہ کا قاعدہ اور رسول جو ہے وہ سب کے لیے. ویسے بھی میلاد جو ہے نا, میلاد منانا یہ حقیقت میں برتھ ڈے ہے, برتھ ڈے منانا ہے. دیکھو علماء کہتے ہیں کہ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ, کسی بھی شے کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نام کیا دے رہے ہیں, دیکھا یہ جاتا ہے کہ کام کیا کر رہے ہیں آپ. مثال کے طور پر اگر آپ نشہ آور چیز پی رہے ہیں اور اس نشہ آور چیز یعنی انگور سے نچوڑی گئی شراب کو آپ نے زمزم کا نام زمزم کولا کہہ دیا آپ نے کہ یہ کیا ہے زمزم کولا, اور اسے مدینہ میں بیچنا شروع کر دیا معاذ اللہ, تو کیا مدینہ میں بکنے کی وجہ سے اور اس کے اوپر زمزم کولا ہونے کی وجہ سے وہ حلال ہو جائے گی؟ اور آپ کہیں کہ حدیث میں تو شراب کی حرمت وارد ہوئی ہے, زمزم کولا پینے کو حرام نہیں قرار دیا. ہم کہیں گے بھائی اس کے اندر جو چیز ہے وہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا, نام قرآن نے اس کو خمر کا دیا, شراب کا دیا, آپ اس کو زمزم کا نام دے رہے ہو. تو شریعت ناموں پہ نہیں جاتی, شریعت کام کو دیکھتی ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منا رہے ہیں, منا رہے ہیں, تو یہ سالگرہ منانا ہوا کہ نہیں ہوا, یہ برتھ ڈے ہوا کہ نہیں ہوا؟ سارے علماء فتویٰ دیتے ہیں چاہے گرین ہو یا وائٹ ہو, سب کا یہی فتویٰ ہے کہ برتھ ڈے منانا, سالگرہ منانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کے لیے سالگرہ منانا جائز نہیں ہے. سالگرہ کا کیک کاٹنا یا اس کو کسی بھی طرح سے منانا, یہی وجہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی بڑے عالم کو سالگرہ مناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. عام لوگ مناتے ہیں جو زیادہ علماء سے دور ہیں, وہ شادی کی سالگرہ بھی مناتے ہیں, اپنی پیدائش بھی. ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا ہے 60ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے, 60 سال کے ہو گئے, 75 سال کے ہو گئے, تو دادا ابا کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. لیکن کسی عالم کو, بزرگ کو نہیں دیکھا آج تک, نہ گرین والوں کے بزرگ کو دیکھا, نہ وائٹ والوں کے بزرگ کو دیکھا کہ وہ بزرگ جناب اپنی سالگرہ منا رہے ہوں. حتیٰ کہ ابھی جو گرین چینل کے علماء ہیں ان میں بھی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, ان میں جو بزرگ سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو جب آپ اپنے بزرگوں کی سالگرہ نہیں مناتے, اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں مناتے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کیوں منا رہے ہو بھائی؟ آپ کہیں کہ یہ سالگرہ نہیں, یہ میلاد شریف ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک چیز ہے جس کو آپ نے نام کس کا دے دیا, ملا. تو ایسے ہی پھر جو لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم برتھ ڈے نہیں منا رہے بلکہ بچے کا یوم پیدائش منا رہے. آئندہ جب سالگرہ کے اور برتھ ڈے کے کارڈ چھپیں گے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کی سالگرہ ہے بلکہ ہمارے بچے کا یوم پیدائش. اور بچے کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہنے کے بجائے آپ یوں کہیں کہ خوش آمدید آپ کو, آپ کا یوم پیدائش. اردو میں کرتے ہیں آپ اس, نہیں آ رہی تو بتا دیں بھائی, گھر چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اردو میں کر دیں آپ اس کو. تو بھائی وہ انگلش کی وجہ سے تھوڑی ناجائز ہے, وہ تو اردو میں کریں انگلش میں کریں بات تو ایک ہی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ دیں یا آپ کو یوم پیدائش مبارک ہو, یا اس کو عربی میں کہتے ہیں آپ, لوگ سمجھتے ہیں عربی میں کہہ دو تو وہ اس میں نورانیت پیدا ہو جائے گی, وہ حلال ہو جائے گا کام, ہے بھائی؟ تو چاہے عربی میں کریں, بارک اللہ کہتے ہیں, مبارک ہو کہتے ہیں, یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہیں, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, نتیجہ وہ دن آپ نے منا لیا. بہرحال کسی کی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیک نہیں کاٹ رہے, ہم لڈو کھا رہے ہیں. یوم پیدائش پر ہم اپنے بچے کی سالگرہ پر کیک نہیں کاٹ رہے, بلکہ ہم ویسے ہی گفٹ دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی کیک کا مسئلہ نہیں ہے, اسلام میں کیک کھانا یا کیک کاٹنا حرام نہیں ہے. اسلام کیا آپ کو کہہ رہا ہے کہ غیروں کی نقالی مت کرو, اور ایسا دن نہ مناؤ جس کے دن کے منانے کا کوئی عقلی یعنی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نا, کیونکہ زندگی میں ایک سال کم ہو جانا یہ خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ غم کی بات ہے. تو بچے کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا تو اس سے غم منانا چاہیے کہ بیٹا جتنے دن لے کر آیا تھا قبر کے ایک سال اور قریب ہو گیا, اب تو تھوڑی سی تیاری کر لے, اب تو تھوڑا انسان بن جا. لیکن بچے کو یہ بتایا جاتا ہے ایک سال تو زندہ رہ گیا, خوشی کی بات ہے. تو زندہ نہیں رہ گیا وہ, ایک سال قبر کے قریب ہو گیا. تو الٹے کام لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اگر انجوائے کر رہے ہیں تو مولویوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے لوگوں کی انجوائمنٹ میں رکاوٹ ڈالنے کی. اب میاں بیوی اگر اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں, سالگرہ منا رہے ہیں, تو منانے دو نا. اس طرح اگر کوئی اپنے بچے کی خوشی میں لوگوں کو بلا رہا ہے, کیک کاٹ رہا ہے, تو کیا کیا کہہ رہا ہے اس میں, کسی اپنے پیسوں سے کھلا رہا ہے نا. تو یہ مولوی لوگ ہر چیز میں کباب میں ہڈی کیوں بنتے ہیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی دیکھو مولوی لوگ کباب میں ہڈی نہیں بنتے, مولوی لوگ تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا اپنا ایک کلچر ہے, تم ایک قوم ہو, تم مسلم قوم ہو, تمہارا طرز زندگی وہ ہونا چاہیے کہ گورے تم سے سیکھیں. تم دنیا کی قیادت کے لیے آئے ہو, دنیا کے غلام بننے کے لیے نہیں آئے ہو. تم نہ کرو تاکہ وہ پوچھیں کہ تم کیوں نہیں کرتے, تو تم بتاؤ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خوشی کا دن نہیں ہے, کیونکہ اس دن ہم قبر کے اور قریب ہو گئے. اگر یوں ہوتا کہ آپ کی تاریخ پیدائش 1 جنوری ہے, اگلے سال 1 جنوری کو فرشتہ آ کے کہتا کہ آپ کو ایک سال زندہ رہنے کی گارنٹی دی جا رہی ہے, تو آپ 1 جنوری کو یقیناً خوشی مناتے کہ ایک سال کی گارنٹی زندہ رہنے کی دے کے چلا گیا. لیکن اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے سال زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. جو گزر گیا دن, اس گزری بھی چیزوں پہ خوشی نہیں ہوتی, خوشی ہمیشہ آئندہ آنے والی چیزوں پہ ہوتی ہے. آپ کو کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, اب آپ نے ماضی میں کتنی جلیبیاں کھائیں, کتنے مزے اڑائے, کتنی شادیاں کی, کتنے جو ہے نا وہ غفارے کیے, آپ کو اس سے تھوڑی خوشی ہوگی. آپ کو تو اس سے ہوگی کہ کل میں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے. مستقبل کی چیزیں سوچ کے انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمزدہ بھی ہوتا ہے, ماضی کی چیزوں پہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا تھا لیکن اعلان کر دیا کہ آپ کو رہا کر دیا جائے گا, تو اب آپ غمزدہ ہو گئے یا خوش ہو گئے؟ اگر کوئی غمزدہ ہو رہا ہے, آپ پوچھ رہے بھائی تیری برات کا اعلان ہو گیا, تجھے رہائی نصیب ہو رہی ہے, تو غمزدہ کہہ رہے میں پچھلے فیصلے کو سوچ سوچ کے غمزدہ ہو رہا ہوں کہ پچھلے سال جج نے مجھے پھانسی کا فیصلہ سنایا تھا, اس کی وجہ سے ٹینشن سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. لوگ کہیں گے وہ جب سنایا تھا اس وقت یہ غم ہونا چاہیے تھا, اب تو وہ فیصلہ ملتوی ہو گئے. تو ہمیں کسی میں بھائی کباب میں ہڈی بننے کا شوق نہیں ہے. آپ سالگرہ منائیں, آپ جو مرضی کریں, ہم تو بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں کہ خوش ہو. اور یہ کام یاد رکھو وہ لوگ کرتے ہیں جو پورے مہینے خوش نہیں ہوتے, روزانہ خوش نہیں ہوتے. ان لوگوں کو خوش ہونے کے لیے کچھ تکلفات سے کام لینا پڑتا ہے, جیسے ان کو ماں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مدر ڈے منانا پڑتا ہے. ہمارے لیے روزانہ مدر ڈے ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ ہماری ماں زندہ ہے تو روز ہی اس کی خدمت کرنی ہے, روز ہی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. جب پیسے آئیں گے اس کو تحفہ دینا ہے ہم نے. اس کے لیے ہمیں سال میں کسی ایک دن کا انتظار نہیں کرنا, کیونکہ ہماری تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. ہمیں فادر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے روزانہ ڈے فادر ڈے ہے. باپ کی پیشانی پر اگر کوئی محبت کی نگاہ ڈالے گا تو صحیح حدیث میں آتا ہے حج عمرے کا ثواب ملے گا اس کو, حج عمرے کا. تو یہ روز ثواب کمایا جائے, اس کے لیے سال میں ایک دن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں تو روزانہ اپنے ابا کی خیریت پوچھنی ہے. اگر اللہ نے پیسہ دیا تو جس دن تنخواہ ملتی ہے اس میں سے کچھ لفافے میں ڈال کے ابا کو ہمیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو دینے. اس کے لیے ہمیں فادر ڈے کا انتظار نہیں کرنا. اور ہمیں زوجہ سے محبت کے اظہار کے لیے شادی کی سالگرہ کے دن کا انتظار نہیں کرنا. اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زوجہ سے محبت کی ہے. جب بھی محبت کے اظہار کا موقع ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرما دیا کرتے تھے. کتنی عجیب حدیث ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کہیں برتن سے پانی پیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے اسی برتن سے, تو اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے جہاں امی عائشہ نے جس جگہ سے پانی پیا. ابھی ایک موقع تھا نا بیوی سے محبت کے اظہار کا, تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ظاہر کر دیا, وہیں سے پانی پیا, یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. جہاں سے تم نے پانی پیا میں وہیں سے پانی پیوں گا. تو جو موقع محبت کا ملے اسے ضائع نہ کرو. اس کے لیے آپ کو سال کے بعد انتظار کی ضرورت نہیں ہے. پورے سال لڑتا رہتا ہے, مار دھاڑ مار کٹائی, پھاک پھٹو, گالی گلوچ, اور وہ لڑکے جا رہی ہے اپنی اماں کے, کبھی وہاں سے سسر کے تھانے, اور پھر سال میں ایک دن تھوڑا کیک ویک کاٹ کے فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں. تو یہ ساری میرے بھائی ان لوگوں کے کام ہیں جو غیر مسلم ہیں, یہ انہی پہ جچتے ہیں, انہی پہ سوٹ کرتے ہیں یہ کام. مسلمانوں پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتے. جمعہ مبارک آج کل ایک سیٹ اپ شروع کر دیا, جمعہ مبارک جمعہ مبارک. اور بھائی ایس ایم ایس سروسز کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, ایس ایم ایس والوں کو اس سے پہلے ہی ٹائم کم ہوتا ہے. ایک نئی پکھ لگا دی ہے, جمعے کے دن جو کرنے کے کام اللہ اس کے رسول نے بتائے وہ کر لو بھائی, نہا دھو کے ذرا جلدی مسجد میں آ جائے. جتنا ٹائم پیکیج میں اور ایس ایم ایس پہ لگا رہے ہو اتنے ٹائم نہانے دھونے میں تیار ہونے میں مسجد میں جتنا جلدی آؤ, حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن اتنا زیادہ فائدہ ہے. امام صاحب کے بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرو, اس میں ذکر تسبیحات تلاوت شروع کر دو. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے, جمعے کے دن بہت جلدی جایا کرتے تھے مسجد میں. تو جو کرنے کا کام ہے انسان ان کاموں سے غافل ہو جاتا ہے جب ان چکروں میں پڑتا ہے. تکلفات کی دنیا ہے, تکلفات کی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ تو پتہ یہ چلا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود بنایا. کیسے؟ اللہ کے علاوہ ان کو بھی دعاؤں میں پکارتے ہیں, حضرت عیسیٰ سے مرادیں مانتے ہیں. تو جو قوم جو فرقہ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگے گا, خواہ کسی مزار سے جا کے کسی بزرگ سے مردے سے دعا مانگے گا, یا یہاں بیٹھے بیٹھے یوں کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کر دیجئے, تو وہ بھی اسی آیت کا مصداق ہے. وہ بھی کافر ہے, وہ بھی اسلام سے خارج ہے, اور وہ بھی مشرک ہے, وہ بھی اللہ کے رسول کو معبود سمجھ رہا ہے. وہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور مرتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ کے جائے پھر بھی مسلم نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جس نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کے کلمہ پڑھا. اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کا مطلب وہی لے رہا ہے جو زندگی میں لیا کرتا تھا, یعنی یا رسول اللہ مدد بھی کہہ رہا ہے, اس عقیدے سے توبہ نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے یہ لا الہ الا اللہ وہ والا لا الہ الا اللہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں, یہ اس کا اپنا والا لا الہ الا اللہ ہے. تو آپ کو وہ والا لا الہ الا اللہ مرتبہ میں پڑھنا پڑے گا جو اللہ اس کے رسول نے سکھایا ہے. اور اس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ لا الہ اس کی نفی کر رہا ہے اس مدد کی. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ نہیں سمجھ رہے. تو جو بھی غوث اعظم کو پکارے گا, کسی پیر و مرشد کو پکارے گا, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو ہمارے تمام حالات کی خبر ہوتی ہے, وہ بھی مشرک ہیں. چاہے وہ کتنے ہی سلوک کے منازل 18ویں منزل, ویسے تو 17 منزلیں ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ 18ویں پر ہی پہنچ جائیں تو بھی ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. پیر صاحب کو جب تک خود نہیں بتاؤ گے بھائی کچھ نہیں پتہ چلتا. بعض دفعہ کشف کے ذریعے اللہ کوئی چیز منکشف کر دیتے ہیں کسی کے اوپر, لیکن یہ کبھی کبھار ہوتی ہے اور یہ یقینی نہیں ہوتی, یعنی غلطی کا امکان اس میں رہتا ہے. اور بعض دفعہ مسمرزم کے ذریعے انسان کسی کا دماغ پڑھ لیتا ہے, یہ بھی وقتی ہوتا ہے. یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا تعویذ گنڈوں والے روحانی والے, بعض دفعہ آپ جائیں گے تو یہ بتا دیں گے کہ آپ نے یہ کر کے آئے ہیں, تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں, بھائی اس نے تو بتا دیا, اس کو تو پتہ چل گیا, اس کا مطلب یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس, وہ یا تو مختلف اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گلی محلوں میں, وہ محلے محلے کی خبر رکھتے ہیں اور اس کو انفارم کرتے رہتے ہیں کہ فلاں محلے سے تمہارے پاس ایک بندہ آ رہا ہے وہ یہ کر کے آ رہا ہے, تو جیسے ہی آپ آئیں گے وہ آپ کو پہلے بتا دے گا آپ نے یہ کیا, آپ کہیں گے تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ تو بہت ہی, حالانکہ کسی کو کسی بات کی خبر دے دینا اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو انٹیلیجنس والے زیادہ اچھا کر لیتے ہیں. آئی ایس آئی میں اگر کوئی بندہ ہو اس کو جتنی خبریں ہوتی ہیں آپ جاؤ آپ کا سارا کچا چھٹا کھول کے بتا دے گا کہ بھائی آپ یوں تھے آپ یوں تھے, آپ فلاں دن افغانستان گئے تھے پھر وہاں سے آئے تھے بارڈر پہ پکڑے گئے تھے اتنے دن جیل میں رہ کر آئے ہو, آپ کو بہت پہنچے ہوئے, پہنچے ہوئے نہیں وہ خفیہ ایجنسی میں, اس کا سارا دن کام ہی یہی ہے, نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں, اب وہ پہنچا ہوا کیا ہے, وہ تو خفیہ ایجنسی میں اس کو تو سارا دن کام ہی یہی ہے, اس نے ملک کے دفاع میں جو بھی ایسی جتنی بھی خفیہ حرکتیں ہیں لوگوں کی نوٹ کرنی ہے اس نے. تو اب کیا کرتے ہیں عامل لوگ, آپ آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے یہ کیا وہ کیا, آپ حیران بھائی واہ بھائی واہ بہت پہنچا ہوا ہے, اس کا پہنچے ہوئے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, فراڈی ایک نمبر کا. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مسلم وہ دماغ پڑتا ہے, یہ بھی ایک فن ہے کچھ مجاہدات کر کے نا, بعض دفعہ وہ آپ کا دماغ پڑھ لیتا ہے. اس کی آپ کو ایک مثال دوں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ گئے تو مجمع لگا ہوا تھا, ایک شخص جو تھا لحاف چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے, چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے دیکھ نہیں رہا, لوگ اس کے گرد کھڑے ہوئے ہیں اور ایک اسی کا بندہ, دونوں فراڈی تھے نا, ایک فراڈی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے اور دوسرا فراڈی کھڑا ہوا ہے, دونوں نے مکمکہ کیا ہوا تھا پیسے ویسے کمائیں گے پھر اس طرح سے کمائیں گے. اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے نا, یہ اس چادر اوڑے ہوئے سب سے پوچھتا ہے کہ بتا ابھی کون سی موٹر سائیکل قریب سے گزری ہے, وہ چادر اوڑا ہوا بتا رہا ہے کہ 125 گزری ہے, حالانکہ اس کی آنکھیں کھلی بھی نہیں بند ہیں. لوگ حیران کہ بھائی یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ تو ہمیں پتا ہی یہاں سے 125 گزری ہے, یہ تو چادر اوڑھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا, اس کو کہاں سے پتا چل گیا. پھر پوچھا اچھا بتا ادھر سے کون سا جانور گزر رہا ہے, اس نے کہا گدا گزر رہا ہے. لوگ کہہ رہے واہ بھائی واہ پہنچے ہوئے بزرگ. انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر جو ہے نا اس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو. ہمارے دیوبندی بھی, ہمارے دیوبندی, ان کو معذرت کے ساتھ بہت سخت جملہ کہنے والا ہوں, اللہ بچائے, ان کو بیوقوف بنانا روحانیت کے نام پہ جتنا آسان ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنے بڑے بڑے دیوبندی علماء دیکھے ہیں جو روحانی فراڈیوں سے خلافتیں لے رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, اس لیے نہیں کہ وہ عالم بے وقوف تھے, بلکہ وہ جو ان کا شیخ بنا ہوا ہے نا روحانی, وہ اتنا بڑا فراڈی ہے کہ وہ اس عالم کو کیا کر رہا ہے بے وقوف بنا رہا ہے. ابھی ایک کتاب میرے سامنے آئی, عربی کی بڑی مشکل ترین کتاب ہے حسامی, جو میں پڑھاتا ہوں وہاں جامعۃ الرشید میں, اس حسامی کا اردو ترجمہ کسی بڑے شیخ الحدیث نے لکھا ہے, کسی مدرسے کے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور بہت اچھے ہیں وہ, ان کے نیچے لکھا خلیفہ مجاز حضرت فلانا ٹوپی ڈرامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ, وہ ٹوپی ڈرامے کا نام نہیں لوں گا میں, بلکہ لینے میں کوئی نور زمان, حضرت نور زمان شاذلی کے خلیفہ مجاز, اس کی جو جس کے خلیفہ ہے نا اس کو ہم جانتے ہیں, اس کے محلے والوں سے پوچھو کہ یہ بےچارا بے روزگار تھا, کہیں کھانے پینے کا کوئی دھندہ نہیں مل رہا تھا اس کو, تو اس نے روحانیت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے کر کے خانقاہیں بنائی اور لوگوں کو اس وقت سے الو بنا بنا کے کروڑ پتی بن گیا یہ, تو چلو بیوقوفوں کو الو بنا دیا, مگر شیخ الحدیث صاحب اس سے خلافت لے رہے ہیں, اس سے میں اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ روحانیت کے نام پہ کسی بزرگ کی بزرگی پہ نہ جایا کرو. بھائی نہیں آ رہی تو بتا دو یار چلا جاتا ہوں, خدا کی قسم یہ باتیں سننے کو شاید آپ کو کہیں نہ ملیں. یہ نہ کہا کرو کہ اتنے بڑے بزرگ شامل ان بزرگ کے پاس جاتے ہیں, ان روحانی کے پاس جاتے ہیں, تو مولانا صاحب میرے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان عاملوں کی کھل کے نفی کرتے ہو, جبکہ آپ کے فلاں بزرگ کو میں نے دیکھا ان عامل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, او بھائی میرے فلاں بزرگ کو بھی اگر دیکھو تو سمجھ لو ان بزرگ کو اس نے بے وقوف بنا دیا ہے. کیونکہ بعض دفعہ بزرگ اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم فراڈ نہیں کرتے تو دنیا میں کوئی بھی فراڈ نہیں کر سکتا. دو چار قسمیں اٹھا ان کو یقین آ جاتا ہے وہ بھی پہنچے ہوئے ہوں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں جھوٹی قسم اٹھاتا تو اللہ کا عذاب نہ آ جاتا اس کے اوپر, اور وہ ان کو یقین نہیں آتا. تو یہ روحانی لوگ ہمارے دیوبندیوں کو بھی بنوری ٹاؤن کے دارالعلوم کرنگی کے جامعہ فاروقیہ کے جامعہ الرشید کے اساتذہ کو خدا کی قسم بے وقوف بنتے ہوئے دیکھا ہے, اور کیسے تمہیں یقین دلاؤں میرے بھائی. یہ میں بڑا رسک لے رہا ہوں جو قسمیں اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ مجھے اس کا انجام پتا ہے, مجھے اس کا انجام پتا ہے. اس کا انجام مجھے یہ ہے کہ میرے علماء میرے خلاف ہو جائیں گے, نہیں آ رہی بات, میرے بزرگ میرے خلاف ہو جائیں گے. مجھے ڈر ہے مجھے مدرسے سے نہ نکال دیں, مجھے ڈر ہے مجھے پابندیوں سے نہ نکال دیں, پھر بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں. تو یقیناً اس میں مجھے اطمینان ہوگا, کچھ دیکھا ہوگا تو بات کر رہا ہوں نا. تو اس لیے یہ جو روحانی علاج والے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی مفتی جا رہا ہو, کوئی شیخ الحدیث جا رہا ہو, تو اس شیخ الحدیث یا مفتی سے بھی بدگمان نہ ہو, سمجھے بےچارے کو بیوقوف بنا دیا. لیکن اس کی بنیاد پر اس روحانی والے سے قطعاً عقیدت کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سے بھی زیادہ محتاج ہے. اس کے وظیفے سے اس کے اپنے کام نہیں ہو رہے, آپ کے کہاں سے کرے گا وہ کام. وہ جو پڑھنے کے لیے وظیفے بتا رہے ہیں نا, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی یہ اتنی دفعہ پڑھ لو, اور فلانے کی روزگار نہیں ہو رہا اتنی دفعہ پڑھ لو, اس کو بولو تو نے پڑھ لیا تو تیرا روزگار لگ گیا کیا اس سے؟ اگر تیرا روزگار لگا ہوتا یہ روحانیت کے ٹوپے ڈرامے کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہوتا تو. اور یہ بات یاد رکھو, جس عالم میں علمی صلاحیت نہیں ہوتی, جس سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا, وہ اپنی روحانیت اور اپنے مرتبے کو بچانے کے لیے تعویذ گنڈوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے. علماء جب مدارس سے فارغ ہوتے ہیں نا تو دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک بالکل فارغ جنہیں کچھ آتا واتا نہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی علمی صلاحیت ہے نہیں کہ ہم عوام میں اپنا کوئی مقام اور مرتبہ منوا سکیں, عوام میں ہماری مشہوری ہو جائے یا کوئی علمی ایسے کارنامے سر انجام دے. تو اب عوام اب وہ کیا کرتے ہیں, دم درود کا کام شروع کر دیتے ہیں, ادھر سے پھر آ رہا ہے تھوک لگائی, ادھر سے وہ آ رہا ہے اس کو بچی کی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیا. اس سے ان کو اتنی عزت ملتی ہے, اتنی عزت ملتی ہے کہ وہ بےچارہ جو اس نے محنت کر کے علم حاصل کیا اور بےچارہ تحقیقی کاموں میں اپنے دماغ کو لگا کے دبلا ہو گیا, اس کو اس کے ہزارواں حصہ بھی عزت نہیں ملتی جو اس تعویذ گنڈوں والے کو چند دنوں کے اندر مل جاتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اور آپ دیکھ لینا, کسی اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا دیتے ہیں, حالانکہ مفتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مسائل کی تحقیق کا اتنا کام ہے کہ اس کے پاس یہ روحانیت کے ٹوپی ڈراموں کی ضرورت, اس کو وقت ہی نہیں ہے روحانیت کے نام پہ. مفتی بھی لگا ہوا ہے اس کو, مفتی کا لفظ اتنا سستا ہو گیا کسی کے ساتھ بھی اٹھا کے تھوپ دو, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کہاں سے مفتی بنا, کس بڑے مفتی نے اس کو اجازت دی کہ آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتے ہو. مگر وہ کہتے ہیں وہ تو مفتی بھی ہیں, جنات اتارنے کا کیا کر رہے ہیں, وہ تو بہت بڑے, کون کہاں سے پتا چلا مفتی بھی ہیں وہ. تو اس لیے میرے بھائی الو بنا رہے ہیں, الو دو قسم کے ہوتے ہیں اس میں, ایک نیک بھی ہوتے ہیں کچھ عامل اور کچھ فراڈی بھی ہوتے ہیں, اور نیک جو ہوتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہوتے. سوال پیدا ہوتا ہے نیک ہے تو پھر صحیح کیوں نہیں ہے؟ وہ صحیح اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا چلے کر کے دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, وہ اس لیے صحیح نہیں ہوتے. ان کو ان چلوں کی وجہ سے ہر جگہ چڑیلے جنات بھوت بندشیں نظر آتے ہیں, واقعتاً نظر آتے ہیں حالانکہ ہوتے نہیں ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے, جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ کیا, حالانکہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا ہوتا آپ کے اوپر. ان کو لگتا کیوں ہے کہ انہوں نے چلے اتنے کاٹے ہوتے ہیں, عملیات کیے ہوتے ہیں, فلیتے چلائے ہوتے ہیں, جس سے دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. ریٹ صاحب مجھے کہنے لگے کہ ایک بزرگ نے 40,000 مرتبہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ کا چلہ کاٹا ہے, 40,000 روپئے پڑی, تو ان کی سورہ فاتحہ میں اتنی تاثیر ہو گئی کہ دم کرے بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, دم تو کسی سے بھی کروا لو, کوئی بھی بزرگ ہو میں اس کے خلاف نہیں ہوں, کوئی بھی نیک آدمی اسے دم کروا لے, لیکن جو 40,000 کا جو چلہ کیا ہے یہ ایک ہی دفعہ میں 40,000 دفعہ اگر پڑا ہے تو اس زمانے میں رپورٹ یہ, پرانے زمانے میں تو لوگوں میں قوتیں اور طاقتیں تھیں, اس زمانے میں رپورٹ یہ کہ وہ بندہ بندہ نہیں رہے گا, تھوڑا سا سائیکی ہو جائے گا. میں نے کہا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, چالیس ہزار ایک ہی نصف میں آپ پڑھیں, اس کے بعد آپ کا دماغی توازن برقرار رہے, ڈاکٹر اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا, کیونکہ ڈاکٹر دماغ کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. ہم اور آپ کو بےوقوف بن جائیں گے, روحانیت کے نام پہ ہمیں بےوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, لیکن کوئی بھی پڑھا لکھا جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوگا وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ مختلف مجلسوں میں انہوں نے 40,000 دفعہ فاتحہ کا ورد کیا ہے تو وہ تو ہم نے بھی کیا ہے, کیونکہ بچپن سے لے کے اب تک ہم 40,000 دفعہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھ سکے کہ نہیں پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے ہیں. یہ باتیں آپ کو شاید اتنے آرام سے سننے کو نہیں ملیں گی کہیں, اس لیے ان باتوں کی قدر کریں. جو باتیں ساز اور ناز جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا وہ مہنگی ہوتی ہے, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے, جبکہ میں شارٹ ہونے کے باوجود اتنی سستی کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں, کوئی آپ سے معاوضہ نہیں لے رہا اس کا, کوئی آپ سے کمیشن نہیں لے رہا میں اس کا. تو مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عامل لوگ جو ہے نا آپ ان کے خلاف بہت بولتے ہو, یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. میں کہتا ہوں یہ اب تک پہنچایا کیوں نہیں, ان کے پاس تو اتنے فلیفے اتنے وظیفے اتنے دم دروز میں بیٹھ کے یہ بیٹھے بیٹھے جنات دو چار بھیجے بھیجے میری طرف, دو چار بھی جنات, میں تو بھائی ایک بھی جن کافی ہے, آپ میرے قد کاٹ دیکھ لیا اور میری صحت دیکھ لی ہے, کوئی اتنا زیادہ بھاری بھرکم تو نہیں ہے. اس لیے بھی پتا چلتا ہے ان بےچاروں کے پاس ان کو بھی غنڈوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, غنڈوں کا. تو غنڈے کا سہارا لینے کے لیے تمہیں جب سہارا لینے کی ضرورت ہے اس کا مطلب تم کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے کچھ, تو فائدہ کہاں سے پہنچاؤ گے, تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تمہیں بھی وہی طریقے اختیار کرنے کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کے جو عام آدمی کو جو طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو چھوڑ دو ان دھندوں میں میرے بھائی, نہ کسی دیوبندی روحانی کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی بریلوی, نہ کسی اہل حدیث, نہ کسی ہندو, نہ کسی مسلم, کچھ بھی نہیں ہے. یہ روحانیت کے نام پہ جو تمہیں وظیفے بتا رہا ہے, یہ کام کر لو تو اتنی دفعہ وظیفہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا, اس کو بولو کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ, تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورت اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ کام ہوتا ہے, تمہیں بتایا کس نے, اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل میں کہہ سکتا ہے کہ الہام ہوا ہے مجھے. اب آپ پھنس جائیں گے بھائی الہام تو کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتا ہے, تو اس کو یہ جواب دیں کہ ٹھیک ہے مان لیا الہام ہوا ہے, مہینے میں ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا, اتنے الہامات کیسے کہ روزانہ 20-30 آدمی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہر ایک کو نیا وظیفہ بتا رہے ہو آپ, تو ایک دن میں 30-30 الہام ہونا یہ تو ہم نے کسی بڑی سے بڑی ولی کی بھی کرامت ایسی نہیں سنی کہ اس کو ایک دن میں 20 دفعہ الہام ہوتا ہو, کسی صحابہ کے بارے میں نہیں سنا کہ ایک دن میں 25 دفعہ الہام ہوا ہو, ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا, پورا بزنس الہام کی بنیاد پہ چل رہا ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ یہ جو بائبل آپ کے پاس ہے اس کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے, وہ کہتے ہیں یہ الہام سے لکھی گئی ہے, ہمیں الہام ہوا تھا. اب کوئی آپ کوئی گرفت کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ تو جیسے ان کی بائبل ہے نا عیسائیوں کی, الہاموں پہ چل رہی ہے اور سارا دین الہاموں پہ چل رہا ہے, ایسے ہی روحانیت کے نام پہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سارا خود ساختہ الہاموں پہ چل رہا ہے. میں نہ تو الہام کا منکر ہوں اور نہ روحانی علاج کا منکر ہوں, یاد رکھو میں ان لوگوں کا منکر ہوں جو آج روحانیت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دم سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور روحانیت علاج یہی ہے کہ کسی پر کوئی آیت پڑھ کے دم کر دو. اور یہ بھی مانتا ہوں کہ بعض بزرگوں کی پھونک میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, ان کی کرامت ہے یہ, تو کرامت کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اور وہ بزرگ یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے, وہ دینی کاموں میں لگے ہوتے ہیں. بعض بزرگ ایسے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار کے اللہ شفا دے دیتے ہیں, تو یہ تو اللہ کرتے ہیں کہ ایک کرامت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی عزت کرانے کے لیے یہ کیا کہ بھائی یہ پھونک مار دیں گے تو بندہ ٹھیک, وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس کو ٹھیک. لیکن یہ جو دھندے چل رہے ہیں نا آج کل, تو میں آپ کو جلدی سے واقعہ سنا کے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے, وہ ہمارے حضرت کھڑے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں, چادر اوڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں یہاں سے گدھا جا رہا ہے, یہاں سے پلانا جا رہا ہے, یہاں سے ڈمکانا جا رہا ہے. حضرت ہمارے ان چیزوں سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوتے تھے. حضرت جانتے تھے یہ مسمرزم ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے نا فراڈی نمبر دو, یہ کیا کر رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو, دیکھ کے اس نے لنک اپنا دماغی قائم کیا ہوا ہے اس آدمی کے ساتھ جو چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے, تو دماغی معلومات دماغ کے ذریعے اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. یہ بات سب ہوتا ہے, یہ کہ علم ہے باقاعدہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ کہ دماغ اس میں یقینی کیفیت نہیں ہوتی, لیکن بسا اوقات یہ درست نکلتا ہے. تو اب دماغ کی معلومات کو ٹرانسفر کر رہا ہے اس سے دماغ تک. ہمارے حضرت نے کیا کیا, اس آدمی جو کھڑا ہوا کمنٹری کر رہا تھا نا فراڈی نمبر دو, اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے, سمجھ میں آئی بات. اور پھر اس چادر والے سے پوچھا کہ اب بتا اب کیا ہو رہا ہے, وہ بےچارا سمم بکمن بتائی نہیں تھا. تو اصل میں یہ اس چادر والے کا کمال نہیں تھا بلکہ یہ اس کی فنکاری تھی کہ اس آدمی نے اپنی دماغی معلومات کو ٹرانسفر کیا اس کی طرف. تو ظاہر ہے یہ جتنی دیر تک ان کا کنیکشن ہے تو اتنی دیر تک تو حساب چلتا رہا, جیسے یہ کنیکشن ختم ہوا معاملہ ختم. اور یہ ماضی کی چیز اس طرح سے بتا دیتے ہیں, مستقبل کی نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ تو ابھی وقوع میں ہی نہیں آئی نا, وقوع میں ہی نہیں آئے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ عامل نے دو چار ماضی کی چیزیں اس طرح سے یا تو اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے یا بعض دفعہ دماغ کر کے بتا دی, تو اب لوگ ان سے مستقبل کی باتیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. مستقبل کی بات کا علم اللہ کے سوا کسی کو قطعاً ہو ہی نہیں سکتا, اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. ماضی کا ایک واقعہ کچھ ایک آدمی نے مجھے بتایا, پرانا واقعہ آپ اس پر عمل نہ کرنے کی کوشش کرنا, حالات ایسے نہیں ہیں, حالات ایسے نہیں. ایک عالم تھے ان کے ساتھ یہ کام ہوا, ان کو پھر جیل بھی ہو گئی. وہ کسی عامل کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ دو چار باتیں پوچھی, اس نے بتا دی. پوچھا اب مستقبل میں کیا ہوگا, اس نے کہا یہ ہوگا فلانا ہوگا یہ ہوگا ڈمگا, اس نے کہا بھی یہ ہوگا, چھورا نکال کے ان کے گھوپ دیا اس عامل کے. ٹھیک ہے, یہ عالم مجھے خود واقعہ سنا رہے تھے, پھر ان کو جیل ہو گئی تھی. یہ پرانی بات تھی, آپ کہیں چھورے چھورے گھوپنے کی کوشش نہ کرنا. ملک کی حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ تجربے شروع کر دو, کتنے عامل ہیں وہ تو درجے لاکھوں کے حساب سے ہیں. تو اس نے کہا بھی اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, ان کو اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ پتا نہیں ہوتا. آپ کو بھی کیسے بتا دیں گے کہ آپ کی کب شادی ہوگی, آپ کے لیے بیرون ملک جانا مناسب رہے گا کہ مناسب نہیں رہے گا, آپ کی فلانی جگہ منگنی مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی. ایک صاحب کے لیے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا, تو کسی نے مجھے کہا یار یہ بڑے دیندار آدمی ہے, ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بتا دو. میں نے کوئی بتایا تو کہنے میں اپنے پیر صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا یہ میری بیٹی کے لیے مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. انہوں نے اپنے کوئی فراڈی پیر سے رابطہ کیا, ان پیر صاحب نے اپنے انتر منتر گلی گلنتر ہو جا منتر شروع ایسے وہ ٹوپی ڈرامے شروع کر دیے, اور پتھر پتھر میں کہا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گا. میں نے کہا یہ بڑا فراڈی پیر ہے, یہ اپنے چکر میں, آپ کو بتا دوں میں, یہ اپنے چکر میں, اپنی مریدنی کو پھانسنے کے چکر میں ہے یہ پھانسنے کے. لیکن عقیدت ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ اندھی عقیدت کسی سے پیدا ہو جائے تو انسان اس کے خلاف کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کو اس نے وہ بندہ ہی نہیں دیکھا, اس کو کیا کیا پتا کہ وہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں. کہہ رہے نہیں ہمارے پیر صاحب ہیں کچھ تو ہوگا اس میں. میں نے کہا بیٹھو پھر بچے کی لسٹ کو تلاش کرو. میرا خیال ہے پانچ دس سال ہو گئے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پیر صاحب کو کوئی پسند, کیونکہ پیر صاحب خود اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو وہ پیر صاحب تھوڑی کیوں رشتہ آنے دیں گے. کہنے لگے اس کو میں نے پہلے بھی ایک بتایا تھا کہ یہ والا مناسب, اس نے پھر بھی کرتی طلاق ہو گئی. تو تو اتفاق سے ہو گئی طلاق بھائی, تیرے بتانے سے تھوڑی ہوئی ہے, کیونکہ اور بھی کتنے لوگ ہیں جن کو تو نے بتایا ہوگا انہوں نے کرتی ہوگی اور ان کو طلاق نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے محرم میں جو شادی ہے وہ منحوس ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں ہوتی. کہنا وہ فلانے نے محرم میں کی تھی دیکھو طلاق ہو گئی. تو میں نے کہا فلانے نے ربیع الاول میں کی تھی پھر بھی ہو گئی, فلانے کی دیکھو سفر میں کی تھی اس کی بھی ہو گئی, فلانے کے واقعات کے نام. میں نے کہا اس نے تو رمضان المبارک میں کی تھی پھر بھی ہو گئی. تو محرم کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. اگر میاں بیوی میں انبن ہوگی تو چاہے عید کے دن بھی شادی ہو پھر بھی طلاق ہوگی, اور اگر دونوں میں محبت ہوگی تو محرم کے دن ہو تو بھی کامیاب ہوگی. شادی کے ٹوٹنے اور جڑنے کا تعلق انڈرسٹینڈنگ محبت سے ہے, اور محرم سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو وہمی نہ بنو اللہ کے بندو, اللہ پہ اعتماد پیدا کرو, توکل پیدا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے کسی میں دم نہیں ہے کہ اس دروازے کو بند کر دے. اور وما یمسک, اور اللہ کی کوئی دروازہ بند کرنا چاہے کسی میں طاقت نہیں ہے اس دروازے کو کھول لے. اور ان روحانی علاج والوں سے اللہ کا واسطہ دور رہو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ روحانیت کے ذریعے اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے, تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے. ان کے گھریلو مسائل تم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ وظیفے پڑھ پڑھ کے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرا سکتے, تمہاری بچیوں کے لیے تمہیں کہاں سے وظیفے بتائیں گے. ایک آخری بات کر کے بس آگے چلتا ہوں, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے نا کہ لوگوں کے ختم نہیں ہو رہا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. میں نے ایک بیان کیا, میں یہ اب یہ بس آخری بات ہے پھر میں جلدی سے تکمیل کرتا ہوں. میں نے ایک بیان, میرے عاملوں کی بدماشیاں بہت سارے بیانات چلے ہیں, آپ کو بتائے جادو کی حقیقت, عاملوں کی بدماشیاں, روحانی علاج, کئی
ایک صاحب نے میرے بہت سارے بیان سن کے بڑے متاثر ہوئے، لیکن ان کے متاثر ہونے کی جب مجھے اطلاع ملی تو میں بہت پریشان ہوا کہ متاثر ہونے والوں کا یہ حال ہے تو جو متاثر نہیں ہو رہے ان کا کیا حال ہوگا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنا کچھ کہنے کے بعد متاثر ہو کے جب جس کا یہ حال ہے بھائی، تو جو ابھی تک متاثر نہیں ہوا ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اتنا متاثر ہوئے انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا، حضرت آپ کے روحانیت پہ بیان سنے، میں تو عاملوں سے مجھے نفرت ہو گئی، اور میں تو بس اب بس میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا، آپ کے اتنے اچھے بیانات ہیں، اب روحانی علاج کے صحیح طریقے پر بھی آپ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، روحانی علاج کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو قرآن و سنت نے وظائف بتائے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، میں نے کہا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا ہاں بھائی روحانی علاج کے صحیح طریقے ہیں، میرا ایک بیان اس پر بھی ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی ہے، چلو نہیں، ایک اس بارے میں ایک سی ڈی آئی ہے، پرانی سی ڈی، اس میں ایک مفتی صاحب ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ تبلیغی جماعت کے میں ایک بہت بڑے عہدے پر بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے، ورنہ تبلیغ والے ایسے لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، تبلیغ والوں کے روحانیت کے ٹوپی ڈراموں کی قطعی اجازت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کوئی پہنچ گیا ہو، تو وہ ایک مرکز فلانے مرکز سے ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ایک سی ڈی میں قرآن کی تلاوتوں کو جمع کیا ہے اور ایک بیان کیا ہے، اس بیان میں ہے کہ جو یہ سی ڈی غور سے سنے گا اس پر یہ ہوگا فلانا ہوگا، پھر اس پر جتنے جادو چڑیلے ہیں ساری نکل نکل کے بھر جائیں گے، لہذا حضرت جہاں آپ نے اتنے بیانات کیے بدماش عاملوں کے خلاف، تو آپ ان کے اب صحیح لوگوں کی آپ تبلیغ بھی کریں، بات آ رہی ہے سمجھ میں، تاکہ لوگوں کو صحیح لوگوں کا پتہ بھی چلے کہ صحیح کون ہوتا ہے غلط کون ہوتا ہے، اور دوسری بات اس آدمی نے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بھائی نہیں آ رہی تو بتا دو یار، اتنا گلے پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ کاش کسی طرح دل میں باتیں اتر جائیں، کہنے لگا وہ بھی آپ کی طرح روحانی علاج والوں کے بہت خلاف ہیں، یعنی عاملوں کے بہت خلاف، اور وہ کہتے ہیں میں کسی عامل کو نہیں مانتا، یہ سب فراڈی ہیں، بلکہ میں قرآن سے علاج بتاتا ہوں، یہ سیدھی اس آدمی کے جذبات کو، ممکن ہے میرا بیان بھی سنے وہ صاحب، اور پھر ریپلائی آئے کہ حضرت آپ نے میری بات لگا دی بیان میں، تو نہیں لگائی بھائی، جو صاحب بیان سن رہے ہیں یعنی جنہوں نے مجھے یہ کلپ بھیجا ان کا میں نے نام بھی نہیں لیا، اور آپ میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، ان کی عزت اور پورا احترام کرتا ہوں، کسی کو قیامت تک نہیں پتا چلے گا کہ کس نے کہا ہے، تو میں نے ان صاحب سے یہ کہا ڈرتے ڈرتے، میں نے کہا یہ ان جتنے عامل ہیں نا ان سب سے بڑا فراڈی ہے یہ، کیونکہ جو دوسروں کو فراڈی کہہ کر خود ہی تھلے کر رہا ہے، تو وہ فراڈیوں کا امام ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں آ رہی بات، اور جو کہہ رہے ہیں یہ سارے عامل غلط ہیں اور میں عامل نہیں ہوں، تو بھائی عامل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کام کرنے والے کو میں عامل کہتا ہوں، جو اس قسم کے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے یہی عامل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عامل کہے یا نہ کہے، اور کمال کی بات یہ کہ ان مفتی صاحب کے میں نے بیان اتفاق سے سنا بھی تھا، اس آدمی نے مجھے پورا ان کا بیان بھی سنے، کتنی قرآن حدیث سے بات کی انہوں نے اور ایسی، تو میں نے کہا بھائی ان کا میں 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے بیان سن بھی چکا ہوں، اور واحد مولانا صاحب ہے جن کا پورا بیان سن کے میں نے ان کی خیانتیں اور ڈرامے بازیاں باقاعدہ نمبر وار نقل کی ہیں کہ انہوں نے اس بیان میں 10 غلط بیانیاں کی ہیں، نمبر 1 انہوں نے ہر چیز کو جنات کا اثر بتایا، حالانکہ جنات کو اتنا فری قدرت نے نہیں ہونے دیا کہ ہر چیز میں جنات ٹانگ اڑائیں، آئی بات سمجھ؟ انہوں نے یہ کہا کہ نظر بد لگتی ہے اور نظر کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر پر کوئی چیز غالب آتی تو نظر غالب آ جاتی ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نظر اسباب صحیفہ میں سے ہے، لگتی ہے تو بڑی سخت مگر ہر ایک کو لگتی ہے، ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو آپ، صحابہ تو نہیں ہر وقت نظر اتارنے کے لیے لوگوں کو مختلف سیڑھیاں سنائے کرتے تھے، تو اتنی نہیں لگ رہی ہے، تو نظام عالم پر بات ہو جائے گی، فنکار اداکاروں کو کیوں نہیں نظر لگتی بھائی، اور ان کے جادو کا تو اس نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا تو ہم اور آپ کیا ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی پر ہوا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا، عمر پہ کیوں نہیں ہوا، عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، علی پہ کیوں نہیں ہو گیا، 124,000 صحابہ پہ کیوں نہیں ہو گیا، جادو کرنے والے یہودی بھی موجود جن پہ جادو ہو رہا وہ بھی موجود، نبی پر اس لیے اثر ہو گیا تھا، اس میں حکمت یہ تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. باقی جادوگر ایسا نہیں ہے کہ جس پر جادوگر انتر منتر پڑے فوراً اثر ہو جائے, اس سے نظام عالم برباد ہو جاتا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں جادوگر آئے آئے نا, انہوں نے لاٹھیوں کو سانپ بنا کے پھینکا. حضرت موسیٰ ڈر گئے, کیونکہ اگر حضرت موسیٰ ان کی جادو پر مطلع ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ یہ بھی جادوگر ہیں, لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وہ اثر ہونے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جب ان جادوگروں کو فرعون نے دھمکی دی کہ میں سب کو قتل کر دوں گا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رسی فرعون کی طرف بھی پھینک دیتے سانپ بنا کے؟ نہیں آ رہی بات. ایک رسی پھینک دیتے کہ تو ہمیں ڈرا رہا ہے, ہمیں قتل کی دھمکی دے رہا ہے, جیسے ہم موسیٰ کے مقابلے میں 50,000 رسیاں پھینک سکتے ہیں, تیرے لیے تو ایک رسی, یوں رسی پھینکتے اور سانپ بن کے فرعون کو ڈس لیتی. ٹھیک ہی, ان کو پتا تھا یہ تیر یہاں پہ چلنے والا نہیں ہے. اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے, مسمرزم ہوتا ہے, نظروں پہ دھول ڈالنی پڑتی ہے. وہ اسی ماحول میں درست تھا, اس کے علاوہ وہ جادو کہیں بھی نہیں چلے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہوتا جادو والا چپ چاہے آپ کے کاروبار پہ بندش لگا دے, دکان نہیں چل رہی, اس مسور کی دال پھینک کے چلا گیا ہے, خون نکل رہا ہے یہاں سے, بکری کی مینگنیاں نکل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے. نکلنے تو بھائی کچھ ہی نہیں ہوگا, ایسا تھوڑی دم ہے. یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے اور کتنی محنت ہوتی ہے, کتنے دن پہلے سے سیاسی حکمران ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں. یہ جائیں عاملوں کے پاس, بولا یار جادوگر کو اچھے طریقے سے, وہ اب میرا جو مخالف ہے نا, وہ اس کو کینڈیڈیٹ کو مروا دے دوں جادو کے ذریعے, تاکہ قتل کا کیس بھی نہیں بنے گا, کیونکہ جادو کے ذریعے کسی کو مروائیں گے نہ قتل کا کیس ہے نہ کوئی مرنے کے نشانات, کچھ بھی نہیں ہے. جن پہ کیس آئے گا جن کو کون پکڑے گا بھائی, جن سے تو پولیس بھی ڈرتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو جادو کی حقیقت ہے مگر اتنی نہیں جتنی لوگوں نے بنا لی, اتنی نہیں ہے, ایسا اندھی نہیں لگ رہی ہے. وہ اسی ماحول میں بیٹھ کے کچھ آنکھوں میں کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے. میں اس پر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی, نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. اگر سے ہمارے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو سے حقیقت بھی تبدیل ہو جاتی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے ہی بعض دوسرے علماء جو حضرت حکیم الامہ سے بھی بڑے گزرے ہیں, وہ اس کے قائل ہیں کہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. میں نے دونوں کے دلائل سامنے رکھے تو حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک دلیل دی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ہوتی ہو, کیونکہ پوری دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا, اس زمانے میں میڈیا اتنا تیز نہیں تھا. علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے. وہ فرماتے ہیں جادو سے اگر حقیقت تبدیل ہونا ممکن ہوتی تو 50,000 جادوگر جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے اور رسی بنا کے انہوں نے پھینکی ہے, تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے وجاؤ بسحر عظیم, بہت بڑا جادو لے کر آئے. تو اتنا بڑا جادو میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رسی حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. یخیلوا الیہ من سحرہم انہا تسعا, لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں, خیال گزرا. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں سانپ بن گئی تھی. تو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بڑے جادو کا یہ حال ہے جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی حقیقت میں نہیں تھا, نظر کا دھوکا تھا, تو یہ چھوٹے موٹے جادوگر جو کوئی نالے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا وہاں بیٹھ کے, کوئی آستانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, دو چار گنجے ملازم رکھے ہوئے اس نے, اس کے پاس کہاں سے حقیقت تبدیل ہو رہی ہے بھائی؟ رہا یہ اس سال کے پوری دنیا میں ممکن ہے کہیں جادو تبدیل ہو جاتا ہو. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عبدالسلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے, پھر اسلام قبول کر لیا, وہ فرماتے تھے کہ مجھے چند کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اگر وہ میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے اپنے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے. یہ بھی حدیث پیش کی جاتی ہے یہ دلیل لینے کے لیے کہ دیکھو حقیقت بھی تبدیل ہونا ممکن ہے, کیونکہ عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہودی مجھے کیا بنا دیتے, گدھا. تو یاد رکھو دوسرے دلائل کو, قرآن کے دوسرے دلائل کو اور عقلی دلائل کو سامنے رکھا جائے تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں بنا دیتے, بلکہ ایسے بنا دیتے جیسے انہوں نے رسیوں کو سانپ بنایا, دیکھنے میں کیا لگتا, میں ہمار لگتا, گدھا لگتا, حقیقت میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ حقیقت میں ایسا ممکن ہے, وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں ممکن ہے کہیں ہوا ہو. امام ابو بکر جساس نے کہا ہے کہ اگر جادو کے زور سے حقیقت تبدیل ہونا ممکن ہوتی تو کہیں تو ایسا نظر آتا نا کہ کسی جادوگر نے کسی کو کچھ بنا دیا ہو. جادوگر لوہے کو یوں کرتا سونا بن جاتا. ایک کلو لوہے کو ایک کلو سونا بنا دے اگر جادوگر, کروڑ پتی بن جائے گا, کروڑ پتی ایک دن میں پیسے پیسے. مگر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے جادوگر ہیں بھوکے مار رہے ہیں, آج تک ایک لوہا سونا نہیں بنا, تانبا نہیں بنا, پیتل نہیں بنا. چائنا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہاں سے تانبا خرید خرید کے ہمارا دیوالیہ کر رہی ہیں, لیکن ان کے پاس آج تک کوئی ایسا جادوگر نہیں آیا کہ وہ بیٹھ کے بھوکے مارے اور چیزوں کو. یہودیوں سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آج تک یہودیوں کے پاس یہ ہنر نہیں ہے کہ وہ جناب کہیں سے لوہا خرید خرید کے اس کو جادو کے زور سے سونا بنا رہے ہوں. تو امام ابوبکر بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل انتہائی قوی ہے کہ اگر جادو کے زور سے حقیقت کو تبدیل کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کہیں تو ایسا ہو رہا ہوتا. اس پر ہمارے بعض علماء نے اشکال کیا کہ پوری دنیا ہم نے سفر کر کے دیکھا نہیں ہے, ممکن ہے ہوتا ہو ہم مطلع نہ ہوئے ہوں. تو یاد رکھو یہ آج سے 100 سال پہلے یہ بات کہنا ممکن تھا, لیکن آج الیکٹرانک میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا. آج اگر کہیں ایسا ہو رہا ہوتا فوراً یوٹیوب پہ آ جاتا, فوراً فیس بک پہ آ جاتا, فوراً کہیں نہ کہیں واٹس ایپ پہ آ جاتا, فوراً اس کی نیوز چینل والے اس کو کوریج دیتے. دنیا کے کسی جنگل میں کوئی کام ہوتا ہے تو آج وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے. تو یہ کون سا چھپا رستم جادوگر ہے جو اپنے کمالات دکھا رہا ہے لیکن وہ یوٹیوب پہ نہیں آ رہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ راجس قول یہ ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی, صرف نظر کے دھوکے ہیں, الو بنانے کی باتیں ہیں. اب قرآن میں آتا ہے کہ یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی میں طلاق دلوا دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا؟ تو بھائی جادو کے زور سے اس طرح طلاق دلوانا ممکن ہے کہ جب آپ جادو کے زور سے نظر کا دھوکا دیں گے کسی کو کمالا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک بندے کو درمیان سے کاٹا, ٹانگے الگ اور دھڑ الگ, دیکھا ہوگا. تو کیا حقیقت میں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں اس کی؟ نہیں ہوتی, حقیقت میں نہیں ہوتا. وہ ایسے انہوں نے کچھ جیسے چڑیا گھر میں ممتاز بیگم دیکھی ہوگی نا, وہ تو بھائی سب دیکھنے جاتے ہیں. ممتاز بیگم کا دھڑ انسانوں والا, سر انسانوں والا اور پیچھے لومڑی. تو کیا مطلب واقعی تھا نا ایسا ہے؟ وہ اتنے خفیہ پردے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو شیشے وغیرہ اچھے لگا کے آپ کو نظر آپ کی دھوکے میں آ جاتی ہے. وہ چھن ہے, کمال ہے, ہاتھ کی صفائی ہے. تو ہاتھ کی صفائی سے بعض دفعہ یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ آپ رومال میں سے کبوتر نکال رہے ہیں, جیسے یہ میجک شو میں ہوتا ہے. ہاتھ کی صفائی سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز نظر آ رہی ہے, حقیقت اس کے برخلاف ہے. تو یاد رکھو ہاتھ کی صفائی سے میاں بیوی میں طلاقیں بھی ڈلوائی جا سکتی ہیں. آپ نے بیوی کو ایسی چیز دکھا دی جس سے اس کے دل میں شوہر پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے, یا شوہر کو ایسی چیز دکھا دی اپنے ہاتھ کے کمالات سے کہ شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں بدگمانی آ گئی, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. اس طرح سے طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے ان چکروں میں پڑنے کی قطن ضرورت نہیں ہے. اور غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور اگر کوئی عامل آپ کو ماضی کی کوئی بات بتا دے, سمجھ لو یا تو اس نے خفیہ بندے چھوڑے ہوئے ہیں, یا یہ کہ اس نے وقتی طور پر کوئی ایسا عمل کیا جس سے وقتی طور پر اس نے دماغ پڑھ لیا. لیکن یہ دماغ بھی ہر ایک کا پڑھنا ممکن نہیں ہے, بےوقوفوں کا پڑھنا آسان ہے. جب آپ ایک نفسیاتی اثر لے کے جاتے ہیں عامل کے پاس اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بہت کچھ جانتا ہے, تو وہ آپ کی اس نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور اگر آپ میں کانفیڈنس ہو پھر نہیں ہو سکتا. اگر اجازت ہے بس ایک واقعہ سنا دوں کہ یہ کیسے بےوقوف بناتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ گئے صدر میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں میں صدر میں گھوم رہا تھا تو ایک بابا بزرگ, اتنی لمبی داڑھی, لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنی لمبی داڑھی والے, ایسا نورانی چہرہ, چہرے پہ نور پیدا کرنے کے لیے 5 روپے کا شیمپو ملتا ہے, 5 روپے کا ڈیٹول ملتا ہے, وہ لگے اچھی طرح مالش کریں اور 20-25 کی کریم مل جاتی ہے, سارے گناہوں کی نحوست اس سے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے دور ہو جاتی ہے. یہ بہت آسان ہے چہرے پہ نور پیدا کرنا. تو کہہ رہے میں نے ایسا نورانی چہرہ دیکھا اور بابا کھڑے ہوئے, انہوں نے مجھے بلایا ادھر آ. اب اس نورانی چہرے کا نا انسان پر ایک دم اثر پڑتا ہے, انسان متاثر ہوتا ہے, بھائی یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. وہ صاحب مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہے ہیں اور جن سنانے والے ان کا نام بھی طارق, نام کا اثر ہوتا ہے نا. تو وہ مجھے, وہ کہتے ہیں میں گیا ان کے پاس, لیکن کہہ رہے میں پہلے وہ مجھ سے ملے نہیں تھے, اگر ملے ہوتے نا تو یہ بھی نہ ہوتا جتنا ہوا ہے ابھی. کہہ رہے میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ادھر آ. میں نے کہا جی. دو چار نصیحتیں کی, دیکھو نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو اور زکات دیا کرو اور ماں باپ کا, تاکہ تھوڑا سا اچھا امپریشن پڑے کہ ماشاءاللہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. اچھا جی بابا جی. انہوں نے کہا ایسا کر, یہ اٹھا, یہ لکڑی پڑی ہوئی تھی اٹھا. پھر میں نے اٹھا لی. کچھ پڑھنے لگے, وہ بھوک ماری اور کہا منہ میں رکھ. میں نے کہا بابا جی لکڑی, انہوں نے کہا رکھ تو صحیح. کہہ رہے میں نے رکھی, مصری بن گئی. مصری مصری دیکھیے نا چینی کی طرح. میں نے کہا چبا کے کھا لے. کہہ رہے میں چبا کے وہ کھا گیا, مصری تھی وہ. یعنی لکڑی کیا بن گئی؟ مصری. کہہ رہے میں پھر اس نے کیا کیا, یہ اٹھا پتھر پتھر کا, یہ اٹھا, یہ منہ میں رکھ. منہ میں رکھا تو چنے کا دانا بن گیا. کچھ ایسا بھی مجھے پورے پورے ان کے الفاظ یاد ہیں, بارے عجیب عجیب چیزیں بن رہا ہے وہ. کہہ رہے میں نے کہا بہت بہت پہنچے ہوئے تو بابا کو میں کچھ 400-500 روپے دے دوں. میں نے کہا یہ آپ کو ہدیہ. انہوں نے کہا رکھ رکھ, بابا کو پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ یہ دنیا دنیا رکھ. یہ بتا دوں یہ جو روحانیت کے پیسے نہیں لیتے یہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں فراڈی. یہ بتا دھرم کے لیے کہ ہم بہت ہی پہنچے ہوئے, ہمیں پیسے ویسے نہیں چاہیے. ایک بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ, اس ایک روحانی کو نہیں چھوڑوں گا. تو رکھ رکھ پیسے ویسے نہیں چاہیے ہمیں. تو کہنے لگا یار یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے. کہہ رہے اتنے میں نا 4-5 لڑکے آ رہے تھے تو بابا نے بولا, سوچا کہ بڑے مرغے آ رہے ہیں, چھوٹے والے کو ہٹاؤ یہاں سے. یہ تو بعد میں پتا چلا, یہ سوچا اس وقت تو کہا کہ بزرگ ہیں. چار بندے آ رہے تھے تو بابا نے ان کو بلایا, ادھر ادھر. وہ چار لڑکے آ گئے. جی جی فرمائیے. اب یہ صاحب جن کا نام طارق ہے یہ مجھے بتا رہے تھے کہہ رہے کہ میں نا وہاں سے کھسک گیا, کیونکہ مجھے تھوڑا شبہ ہوا کہ یار یہ میرے دماغ سے کوئی اثر ڈال رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کچھ مجھے کچھ غلط ہو جائے میرے ساتھ. تو اس لیے میں سائڈ سے کھسک گیا, بس ڈرامہ دیکھنے لگا کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ چار لڑکے آئے تو بابا نے ان کو بھی کہا یہ ماچس کی تیلی ہے ذرا اپنے منہ میں رکھو. انہوں نے رکھی تو وہ مصری بن گئی, چبا کے نکل گئے. پھر یہ کر وہ کر, وہ تو آ گئے شیشے میں. بابا تو بہت پہنچے, انہوں نے بھی 1000 کا نوٹ نکال کے دیا. بابا نے کہا رکھو رکھو پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ دنیا میں رہ جائے گا, پیسہ نہیں چاہیے, رکھ رکھ, بابا کو پیسہ نہیں چاہیے. اب دیکھو انہوں نے کہا اچھا بابا ہمیں تو چاہیے, آپ جب اتنے پہنچے ہوئے بابا ہیں تو ہمارے لیے کچھ دعا کر دیں یا کچھ ایسا عمل بتا دیں. تو بابا نے کہا ہاں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے لیکن انسانیت کی خدمت بابا کرتا ہے. تم لوگ ذرا چہروں سے نیک باپ لگ رہے ہو, اچھے لگ رہے ہو, تو چلو ایسا ہے کہ میں ایک عمل کرتا ہوں جس سے تمہاری دولت ڈبل ہو جائے گی. وہ تو خوش, دولت کس کو ڈبل نہیں کرنی بھائی. اب یہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں, میں پوری رننگ کمنٹری دیکھ رہا ہوں, یعنی رننگ میچ جو ہے یہ دیکھ رہا ہوں. کہہ رہے میں نے وہ لڑکوں کو ان کو سے ایک آدھ کو جانتے بھی تھے, یہ اسی محلے کے صدر میں جس دکان سے یہ نکلے تھے نا, تو اسی دکان کے آڑوس پڑوس کے تھے یہ. کہہ رہے میں نے کہا دیکھتا ہوں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کہہ رہے وہ نوجوان ان بابا کو اپنے گھر لے گئے. بابا نے کہا میں دم کروں گا, ساری دولت پہ پھونک لگاؤں گا, ڈبل ہو جائے گی ایک دم سے. کہہ رہے ہم کیا ہوا کہ وہ جو چار لڑکے تھے ان بابا کو دن دے دیا, ٹائم دے دیا, ایڈریس بتا دیا کہ اس دن آپ ہمارے گھر میں آ جائیں, دم کر دیں تاکہ ہماری دولت ڈبل ہو جائے. بابا جی پہنچ گئے ان کے گھر میں. بابا جی نے یہ کیا, رومال منگوایا اور کہا جتنا زیور ہے, جتنی کیش رقم ہے, سب کچھ اس رومال میں لا کے رکھ دو. اگر بابا سے تم نے چھپایا تو اس کا مطلب تمہیں بابا پر اعتماد نہیں ہے, اور بابا پر اعتماد کا مطلب نہیں ہے کہ مطلب تمہیں بزرگوں پہ اعتماد نہیں, اور جس کو بزرگوں اور اللہ والوں پہ اعتماد نہیں ہوتا بس سمجھو اس کے پر عذاب آیا. پھر اب وہ ڈر گئے کہ یار ایسا نہ جو ہے اس کو بھی آگ لگ جائے کہیں. اب وہ بےچارے خواتین کی کانوں سے بالیاں سونے کی نکال نکال کے, ناک سے نت تک نکال کے لائے, جو چیز ٹٹول ٹٹول کے بابا بار بار ان کو بھیج رہا ہے چھوڑنا نہیں ہے کچھ, ورنہ الٹا عمل ہو جائے گا. پھر میرا پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے, الٹا ہو گیا نا تو پھر کس کا, ایسا نہ ہو جو رہی تھی وہ بھی ختم. پھر یہ اپنے آپ کو ملامت کرنا, وہ بھائی کہہ رہا تھا یار وہ ادھر بھی رکھا رہا جھنجھا لے یار, ایسا نہ ہو الٹا نہ ہو جائے. بابا تو پہنچا ہوا ہے, گھر کی خواتین کو بھی سامنے لا کے بٹھایا, پردے میں بٹھاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں فراڈی نہ سمجھیں. پردے میں سب نقاب اوڑھ کے بیٹھے ہیں, مرد بھی سارے بیٹھ گئے, اور کہا گھر کا کوئی فرد کوئی بچہ بھی ادھر ادھر نہ ہو. اس کو ڈر تھا جب میں بھاگوں گا نا تو کوئی بچہ نہ مجھے دیکھ لے بھاگتا ہوا. بچوں کو بھی لاؤ ادھر بٹھاؤ, عمل ہوگا, عملیات ہوں گے. ابھی سب کو بٹھا دیا اور سب زیور شیور لا کے انہیں سے خود کا اس کو گرا باندھو, اب اس پر عمل ہوگا. پوٹلا بنا دیا انہوں نے, سونے رکھے ہوئے اس میں جناب, پیسہ رکھا ہوا ہے لاکھوں روپے. اب بابا نے عمل پڑھنا, اب وہ مسمرزم والا عمل کہ دماغ پہ اثر, کیونکہ یہ تو متاثر ہو گئے نا پہلے. ان سب کو ہاتھ میں دی تسبیح, خواتین کو بھی, مردوں کو بھی, بچوں کو بھی, اور کہا آنکھیں بند کرو, منہ نیچے کر کے یہ ولادیاتی ذبح پڑھنا شروع کر دو. یہ کوئی ایسی صورت بتائیں گے جہاں آپ کا کبھی دماغ ہی نہیں جائے گا.
ولادیات ذبح پڑھو اور 44 مرتبہ پڑھو. اب وہ 44 مرتبہ اور بابا نے ہوں ان پر منتر ہوڑی ہوڑی وہ جو اللہ رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد اور درود شریف اور ایسا بتی بجھا دی. اب وہ جناب اب ان پر اثر ہو گیا نا, وہ پتہ نہیں کدھر گم خیالوں میں, بے ہوشی کی کیفیت ان پہ. بابا نے جب دیکھا کہ سارے ماشاءاللہ اچھی طرح سو گئے, نیند کا غلبہ ہے, بابا نے وہ پوٹلا اٹھایا, پتلی گلی سے نکل لی, نکل کے رکشا وکشا کرا کے گھر بھی پہنچ گئے. وہ مسٹنڈے بنے ہوئے وہیں بیٹھے ہوئے, وہ عملیات کر رہے ہیں. کافی دیر ہو گئی, بابا کو گئے ہوئے بھی گھنٹہ ہو گیا. وہ جناب دولت بڑھانے کے لیے 44 مرتبہ بلا دیا تھی صبح, لگے ہوئے ہیں. آدھا ایک گھنٹہ بعد ان کی کسی کی آنکھ کھلی. اچھا بابا نے یہ بھی کہا تھا درمیان میں کسی نے آنکھ کھولی تو الٹا بھی ہو سکتا ہے, اب کوئی کھولنے کا دل بھی چاہ رہا ہے. جیسے امام بعض دفعہ لمبا سجدہ کر دیتا ہے نا تو بعض دفعہ دل چاہتا ہے اس کو دیکھو, مگر آدمی کیوں نہیں اٹھتا, بھائی نماز اٹھ جائے گی میری, میں کیوں اٹھوں بھائی, پہلے کوئی اور اٹھ جائے, میں کیوں اٹھوں پہلے. تو اب ہر ایک اس چکر میں بھائی تو کھولنا آنکھ تاکہ اگر آگ لگے لیور کو تو پھر تم پہ بلی آئے. اب ہر آدمی ایک دوسرے کے ڈر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بابا صاحب کھا پی کے پتنی کدھر رہے, اب کسی اور کو ٹوپی کرا رہے ہوں گے, پھر کہ وہ جگہ بھی چھوڑ دی بابا نے. تو وہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے نوجوانوں نے مجھے واقعہ بنایا, روتے ہوئے آئے ہائے ہوئے ماتم کر رہے ہیں, تو ساری دولت پی گیا, ہم 1000 روپے میں دے کے جان چھڑا رہے تھے, اس نے 1000 واپس کر دی, مگر سب لے کے. میں نے کہا اچھا ہوا ان لوگوں کے ساتھ, ایسے نالائقوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ ہے روحانیت, سمجھ رہے ہو. خدا کی قسم بزرگوں کی ہرگز نفی مقصود نہیں ہے, اللہ والوں کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی بزرگ اسی طرح, بعض بزرگ اپنے ذوق سے کوئی چیز بتا دیتے ہیں, جیسے حضرت حکیم الامہ کے پاس کوئی شخص آیا کہ محبت نہیں ہے بیوی سے, تو حکیم الامہ نے بتایا القی تو علی کا محبت منی پڑھ لیا کرو. یہ اپنے ذوق سے, بھی قرآن میں آئے اس سے ملتی جلتی ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اپنے ذوق سے کسی کو کوئی وظیفہ بتا دینا یا کوئی قرآن و سنت سے کوئی اثر ہو, یا کوئی جیسے جادو کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جادو سے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ پڑھ کے اگر اس آدمی پہ پھونکی جائیں جس پہ جن آئے ہوئے تو اثر ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے نا جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لاٹھیاں پھینکی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ گھبراؤ نہیں, ما جاؤ بالسحر, یہ جو لائے ہیں جادو ہے, یہ کیا ہے, ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ آیت آپ پڑھیں جس پہ جادو اس پہ پھونک مارے تو اثر ہوتا ہے, کیونکہ اس آیت کا مضمون ہی یہی ہے کہ بھائی جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ میں نے خود تجربہ بھی کیا ہے. تو ایسی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں جادو کا تذکرہ ملتا ہے, وہ آپ کسی بزرگ سے پڑھوا لیں یا خود پڑھ لیں تو ان کا اثر ہوگا. ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیان کرنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کافی لمبا ہو گیا, پھر جو موضوع شروع کیا تھا ان شاء اللہ وہ اگلے درس میں اس کی تکمیل کروں گا. یہ بہت سارے مسائل آئے ہوئے ہیں. گرین چینل والے کہتے ہیں کہ ہم نبی اور اللہ والوں سے مانگتے ہیں, لیکن عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی کو دیتے ہیں, کرتا اللہ ہی ہے, یعنی نبی اللہ سے لیتے ہیں, اللہ ان کو اپنی مرضی سے دیتے ہیں. کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہ بھی شرک ہے. جب اللہ دیتا ہے تو اللہ سے مانگو نا بھائی. قضاء عمری نمازیں آسانی کے ساتھ کیسے پڑھیں؟ 20 سال کی نمازیں جلدی کیسے ختم کریں؟ کیا سب ترتیب سے پڑھیں؟ ترتیب سے ضروری نہیں ہے, ساری فجر کی ایک ساتھ پڑھ لیں, ساری ظہر کی ایک ساتھ پڑھ لیں, جس طرح سے پڑھنا ممکن ہو. جہاں نبی کا نام آئے تو لوگ درود پڑھنے کے بجائے ہاتھوں کے انگوٹھے چومتے ہیں. کیا یہ انگوٹھے چومنا شریف کے لحاظ سے؟ دیکھو نبی کی محبت میں, کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو انسان, جیسے ہمیں قرآن سے محبت ہے تو قرآن کا بوسہ لے لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی سے محبت ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ نبی کا نام جہاں لکھا ہوا ہے آپ نے کبھی فرط محبت میں اس نام کو چوم لیا. سنت نہ سمجھیں اس کو, قرآن چومنا بھی سنت نہیں ہے, بس عقیدت میں چوم لیتا ہے انسان, اس کو سنت سمجھیں گے تو بدعت ہو جائے گا. یہ تو نبی کا نام کسی پرچے پہ لکھا ہوا ہے وہ نام چوم لیا آپ نے. تو اسی طرح نبی کا نام کسی جن ہونٹوں سے نکلا تو ان ہونٹوں کو چوم لیا آپ نے کہ تمہارے ہونٹوں سے نبی کا نام نکلا ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی لاجک بنتی ہے کہ بھئی یہ وہ ہونٹ ہے جن سے نبی کا نام نکلا ہے. پھر یہ نام نکل کے جن کانوں میں گیا, جن کانوں نے یہ نام سنا, ان کانوں کو کوئی محبت میں چوم لے کہ تمہارے کان اتنے مبارک کان ہیں کہ ان کانوں میں نبی کا نام گیا ہے, تو بھی اس کی کوئی لاجک بولو نا بھائی، بنتی ہے. یا جس کاغذ پہ نبی کا نام لکھا وہ کاغذ چوم لیا، نہ آپ کاغذ چوم رہے ہیں، نہ وہ ہوٹ چوم رہے ہیں جن سے نبی کا نام، نہ وہ کان چوم رہے ہیں جن میں نبی کا نام گیا، چوم رہے انگوٹھوں کو. اور انگوٹھوں کا اس پوری کاروائی میں کوئی ذرہ برابر بھی کردار نہیں ہے بھائی. تو جس سے محبت ہے اس کو نہیں چوم رہے، چوم کس کو رہے ہیں؟ انگوٹھے کا، جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں ایک سے مجھے بہت محبت تھی اور میں کہوں خدا کی قسم اتنی محبت ہے کہ آپ سے گلے ملنے اور آپ کو چومنے کا دل چاہتا ہے، اور اس کے بجائے اس کے پاس کھڑے ہوئے آدمی کو میں چوم لوں، تو کہے گا محبت مجھ سے، چوم اس کو رہا ہے تو. ہے بھائی، تو یہ عجیب سی بات ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ محبت مجھے ہے تو گلے بھی مجھے لگاتا نا. میں کہوں ہاں محبت تو آپ کو ہے لیکن گلے کس کو لگاؤں گا اس کو. تو محبت نبی سے ہے تو نبی کے کاغذ سے بھی نبی کا نام کا تعلق ہے، جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، یا جس زبان سے نبی کا نام لکھلا اس کا بھی نبی سے ایک رشتہ ہو گیا، اور جن کانوں میں گیا ان کانوں کا بھی نبی کے نام سے رشتہ. انگوٹھوں کا اس پوری کاروائی میں کوئی کردار نہیں ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے انگوٹھے چومنا بدعت ہے، ہم کہتے ہیں انگوٹھے چومنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا بھائی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب تقلید کی شریعت میں لکھا ہے کہ شخصی تقلید کرنا ہی ضروری ہے. شیطان نے یہ ترتیب بنائی ہے جبکہ سب چار امام صحیح تو ایک ہی کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ یہ پھر کبھی کسی اور وقت بیان کروں گا، بہت لمبا موضوع ہے کہ چاروں امام برحق ہیں تو ایک کی تقلید کیوں ضروری ہے. دیوبند کے علماء کرام فوٹو ویڈیو کو جائز قرار نہیں دیتے، اور خود ان کے بڑے علماء کرام بناتے بھی ہیں اور دین بھی پھیلا رہے ہیں، پھر اگر لوگ وہی چیز کریں تو وہ غلط ہے. ویڈیو کو بہت سارے بڑے علماء بھی جائز قرار دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ سب ناجائز کہتے ہیں. علماء دیوبند ہی میں بہت سے ہیں جو جائز بھی قرار دیتے ہیں. اور اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے عرب علماء کو بھی، تو ظاہر عرب علماء بھی تو علماء ہیں نا، وہ ایسے تو نہیں کہ ہم ہی برسات ہیں باقی ساری دنیا میں سب گمراہ ہیں. سعودی عرب کے پاس بڑے بڑے علماء مشائق ہیں، وہ ویڈیو کے تصویر کو ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے اور یہ اتنا تیز ہے کہ آپ اگر الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کرتے تو آپ پوری دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، تو اس بنیاد پر وہ بھی جائز. حرم میں تو 24 گھنٹے ویڈیو کیمرہ لگا ہوتا ہے، مسجد حرام میں 24 گھنٹے کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور وہاں کے مفتی اعظم باقاعدہ ٹیلی ویژن کی نشریات میں آتے ہیں، فتاوا دیتے ہیں. اگر وہ نہ کریں یہ کام تو فنکار اداکار تو آ رہے ہوں گے، ان کی تبلیغ تو پوری دنیا میں جا رہی ہے اور مفتی اعظم کے سامنے 25-30 افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اس زمانے کے لحاظ سے جو ہے نا، بہت سے علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. جو علماء ناجائز کہہ رہے ہیں ان کی بھی اپنی دلیل ہے. تو ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ جب اہل حق علماء میں اختلاف ہو جائے، کسی عالم کی شان میں توہین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس عالم کی بات پر اعتماد ہو اس پر عمل کریں اور دوسرے کے بارے میں خاموشی اختیار کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس پر عمل کرنا چاہیے. فیس بک کی ٹائم لائن پر کوئی دوست کوئی پوسٹ تصویر لائک کر دیتا ہے اور اس کے نیچے اسکرال کیا لکھا ہوا کرنے پر کوئی آپ کا بیان آ جاتا ہے، تو یہ آپ کے پیج سے تو یہ بے حرمتی نہیں ہوتی؟ بالکل غلط ہے. فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں لائک نہیں کرنی چاہیے. باقی یہ کہ دیکھو فیس بک جو ہے نا، یہ ایک شیشے اور آئینے کی طرح ہے، جو چیز سامنے لاؤ گے وہ آ جائے گی. اب اگر ایک آدمی بےہودہ چیز لا رہا ہے تو آپ کو میں اسی پہ اچھی چیز کیوں لے کر آؤں؟ تو اس کا مطلب ہے اس پہ بےہودہ چیزیں ہی آئیں گی، اچھی چیزیں نہیں آئیں گی. وہ تو ایک لاؤڈ اسپیکر کی طرح ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ دیکھو، اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے آپ کے والد کو گالیاں دے رہا ہے، اور آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ابا کی براءت کا اعلان کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ میرے باپ پہ غلط الزام لگا رہا ہے، آپ لاؤڈ اسپیکر پڑھ کے اعلان کریں. آپ کہتے ہیں چونکہ یہ لاؤڈ اسپیکر میرے ابا کی توہین میں استعمال ہو رہا ہے، اس لیے میں ابا کی تعظیم کے لیے اس گندے آلے کو استعمال نہیں کروں گا. نہیں آ رہی بات؟ تو بھائی پھر اس جیسا کوئی دوسرا اسپیکر خرید کے لے آؤ. آپ کہتے ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے، تو کیا ابا کی تعظیم کا اعلان ہو جائے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آپ کے ابا کی بے عزتی کر رہے ہیں انہی کی بات پہنچے گی، اور عزت کرنے والوں کی بات دنیا تک نہیں پہنچے گی. کہ آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے 6 آدمیوں کو بتاؤ گے، جبکہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے 1 منٹ میں اپنی بات ہزاروں تک پہنچا رہا ہے. تو یہ فیس بک، واٹس ایپ، اسکائپ، یہ جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کی طرح ہیں. ایک آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کمپیوٹر کے مائک کے سامنے بیٹھ کے جو مغلزات کہتا ہے پوری دنیا پھیلا دیتا ہے، اور جو دفاع کرنے والے وہ کہتے ہیں یہ گندے آلے ہیں ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے پھر آپ انڈا موڑ پہ بیٹھ کے ہوٹل پہ 4 آدمیوں کو سمجھاؤ. آئی بات سمجھ؟ گندے آلے سے گندی چیزیں جا رہی ہیں. آلہ نہ گندا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے، وہ ایک بات پہنچانے کا آلہ ہے. اگر کوئی اس کا گندہ استعمال کر رہا ہے تو آپ اس گندگی کے خلاف جہاد بھی کرو گے تو اسی آلے کے ذریعے کرو گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, ورنہ گندگی پورے معاشرے میں پھیل جائے گی اور اچھائی وہ بند ہو کے رہ جائے گی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ فیس بک بنانے والے نے اس کو گندگی کے لیے نہیں بنایا, اس نے تو اس لیے بنایا کہ آپ اپنی بات لاکھوں تک ایک وقت میں پہنچا سکیں. اب بات پہنچانے والے گندگی پہنچا رہے ہیں تو آپ اچھی باتیں پہنچائیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہیں نہیں 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 میں نہ اچھی پہنچاؤں گا نہ گندی, تو اس میں گندی پھیلتی رہیں گی باتیں اس سے. اس لیے یہ باتیں غلط ہیں. عبداللہ کے والد کو کینسر کی تکلیف ہے, دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جسے کہا خانقاہوں کا وجود اور پیر مریدی کے انبیاء کرام اور صحابہ کے دور سے ثابت ہے یا قرآن و حدیث سے؟ خانقاہوں کا اس طرح سے سیٹ اپ تو ثابت نہیں ہے, مگر تزکیہ اور تربیت یہ تو ثابت ہے نا. صحابہ بھی کرتے تھے, تابعین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تو اگر کوئی بزرگ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک مخصوص جگہ متعین کر لیتے ہیں, تو آپ اس کو خانقاہ کا نام نہ دیں, آپ اس کو کچھ اور نام دے دیں. تو یہ سلسلہ یعنی یہ سیٹ اپ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقی اس کا طریقہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم دینا تو ثابت ہے باقاعدہ, یہ مدارس کے طرف سے مدرسے ثابت نہیں ہے, یہ ہماری اپنی تخلیق ہے زمانے کے لحاظ سے. تو جیسے مدارس کا وجود اس طرح سے مدارس کا وجود نہیں تھا اس زمانے میں, لیکن تعلیم و تعلم تھی, تو اس طرح سے خانقاہیں نہیں تھی مگر تزکیہ کا سلسلہ تھا. تو تزکیہ مقصود ہے, خانقاہ بذات خود مقصود نہیں ہوتی. اگر خانقاہ میں تزکیہ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ, نہیں ہو رہا ہے تو وہ پھر ہمارے حضرت فرماتے تھے وہ خانقاہ نہیں وہ خامخواہ ہے. آئی بات سمجھ؟ وہ خام تو کام کو دیکھنا چاہیے, ناموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں یا وصال, یہ کیا وہ سن سکتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا باس آپ کو حلال کام کر کے نہیں کہ اپنی ناجائز کام سے آمدنی دے, جائز ہے؟ ناجائز کام سے اگر یقین ہے کہ وہ آمدن دے رہے تو جائز نہیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب بھی لوگ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلام سنا دیتے ہیں. یہ نبی کا معجزہ ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں اور میں کلام کو سنتا ہوں. پھر روح کیسے لوٹاتے ہیں؟ اس میں علامہ ابن حجر نے بہت لمبا کلام کیا ہے. فرمایا یہ برزخ کی باتیں, ان کی حقیقت کا پورا طور پر مطلع ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں. کوئی خاص کیفیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کیفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں اور سلام کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں ان کے سلام کو؟ تو یہ جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جو زندہ ہے تو وہ برزخی حیات ہے, بہت طاقتور. دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, البتہ اس جو برزخی حیات ہے اس حیات کا اس جسم اطہر سے ایک قسم کا تعلق ہے. وہ تعلق کی حقیقت بھی اللہ بہتر جانتے ہیں, مگر اس جسم سے اس حیات کی نفی کر دینا کہ اس جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. آئی بات سمجھ؟ کہ یہ کہنا کہ قبر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے, معاذ اللہ صرف ایک مردہ جسم ہے پڑا ہوا ہے, معاذ اللہ, نقل کفر کفر نباشت. بعض لوگ بہت بےعدبی کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بالکل ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حیات سے, روح سے, یہ غلط ہے. جو برزخی حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اس حیات کا اس جسم اطہر سے تعلق ہے, لیکن کس قسم کا ہے اس کی نوعیت ہمیں معلوم نہیں ہے اور اس میں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. وہ اللہ جانے اپنے رسول کو اللہ نے کیا کیا انعامات دیے, کیا کیا اکرام کیے, وہ اللہ جانے اور اس کے رسول جانے. ہمیں نہ ان باتوں کی پوری اطلاع ہے اور نہ ہمیں اس کے کھود کھرید کی زیادہ ضرورت ہے. ان کی باریکیوں میں جانے سے گمراہی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.